السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان نے طالبان گروپ کے شریک بانی اور افغانستان میں امریکی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف جنگ کے نائب امیر ملا عبد الغنی برادر کو رہا کر دیا ہے. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اوسط 1.72 روپے اضافہ ہوا ہے. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اثر عام افراد کے بجائے مراعات یافتہ طبقے پر ہوگا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یمن کی جنگ کے خاتمے کے لیے ان کا ملک ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کر رہا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں حال ہی میں ہونے والی شہری ہلاکتوں کی فعال, آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائے. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ استنبول میں ریاض کے قونصلیٹ میں جمال خشوگی کا قتل ترکی کی طرف سے فراہم کی جانے والی اطلاعات پر آمدن کیا گیا ہے, اور امریکی سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا ہیسپل نے, جنہوں نے خشوگی کے قتل کی تحقیقات کے لیے ترکی کا دورہ کیا, بار بار اس ریکارڈنگ کو سنا ہے جو خشیگو کی اذیتیں دی جانے اور ان کے قتل سے متعلق تھی. ہیسپل جو میرات کے روز اپنی رپورٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کر رہی ہیں. اور امریکہ میں کئی ڈیموکریٹ رہنماؤں کو ڈاک کے ذریعے دھماکہ خیز مواد کی ترسیل کے واقعات کی تحقیقات جاری ہیں, جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سیاسی رہنماؤں اور سابق حکومتی اہلکاروں کو دھماکہ خیز مواد کی ترسیل دراصل امریکہ کی جمہوریت پر حملے کے مترادف ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے طالبان گروپ کے شریک بانی اور افغانستان میں امریکی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف جنگ کے نائب امیر ملا عبد الغنی برادر کو رہا کر دیا ہے. طالبان کے سینئر کمانڈر کو, جو ملا برادر کے نام سے مشہور ہیں, پاکستانی اور امریکی سیکورٹی فورسز نے سن 2010 میں کراچی میں ان کی خفیہ پناہ گاہ سے گرفتار کیا تھا. وہ اس وقت طالبان گروپ کے نائب امیر تھے. طالبان کے ایک سینئر عہدیدار نے اپنا نام پوشیدہ رکھنے کی شرط پر بدھ کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملا بدر اب آزاد ہیں اور وہ اپنے فیملی کے پاس چلے گئے ہیں. عہدیدار نے مزید کوئی تفصیل نہیں دی اور نہ ہی یہ بتایا ہے کہ انہیں کب رہا کیا گیا ہے. اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اوسط 1.72 روپے اضافہ ہوا ہے. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اثر عام افراد کے بجائے مراعات یافتہ طبقے پر ہوگا. اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یمن کی جنگ کے خاتمے کے لیے ان کا ملک ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کر رہا ہے. یمن میں یہ لڑائی سن 2014 میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب حوثی شیعہ ملیشیا نے, جسے ایران کی پشت پناہی حاصل تھی, دارالحکومت سمیت ملک کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا اور سعودی عرب کی حمایت والی حکومت کو برطرف کر دیا تھا. عمران خان ابھی سعودی عرب سے واپس آئے ہیں, جہاں تیل سے مالا مال سلطنت نے انہیں قرضوں سے نجات کے لیے 6 ارب ڈالر کے ایک امدادی پیکج کا وعدہ کیا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں حال ہی میں پیش آئی شہری ہلاکتوں کی فعال, آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے اور ان کے لیے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے. اس دوران شورش زدہ ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک نے کہا ہے کہ کشمیر کی مقامی سیاسی جماعتوں کو بھارت پاکستان امن بات چیت کے حوالے سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ ان کے بقول یہ ان دو ملکوں کے مابین معاملہ ہے. اس بارے میں بھی ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے سری نگر سے, جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ استنبول میں ریاض کے قونصلیٹ میں جمال خشوگی کا قتل ترکی کی طرف سے فراہم کی جانے والی اطلاعات پر آمدن کیا گیا ہے. سعودی استغاثہ کی طرف سے جاری اس بیان کو سعودی خبر رساں اداروں نے جاری کیا ہے. امریکی سی آئی اے کی ڈائریکٹر جینا ہیسپل نے، جنہوں نے خشوگی کے قتل کی تحقیقات کے لیے ترکی کا دورہ کیا ہے، بار بار اس ریکارڈنگ کو سنا ہے جو خشوگی کو اذیتیں دیے جانے اور ان کے قتل سے متعلق تھی۔ ہیسپل جمعرات کے روز اپنی رپورٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کر رہی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بات کی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے لوگ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، ہماری انٹیلیجنس کے اعلی عہدیدار ترکی میں موجود ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ اور جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے اس ہلاکت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکہ میں کئی ڈیموکریٹ رہنماؤں کو ڈاک کے ذریعے دھماکہ خیز مواد کی ترسیل کے واقعات کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سیاسی رہنماؤں اور سابق حکومتی اہلکاروں کو دھماکہ خیز مواد کی ترسیل دراصل امریکہ کی جمہوریت پر حملے کے مترادف ہے۔ صدر نے یہ بدھ کی شب ریاست وسکانسن میں ریپبلکن امیدواروں کے ایک انتخابی جلسے سے خطاب میں کہی۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وفاقی حکومت کے تفتیشی ادارے سابق صدر باراک اوباما اور سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن سمیت کئی مرکزی ڈیموکریٹ رہنماؤں کو بذریعہ ڈاک پائپ بم بھیجنے والے شخص کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جاپان کا ایک آزاد پیشہ صحافی شام میں 3 سال تک قید رہنے کے بعد جمعرات کے روز رہائی کے بعد اپنے گھر واپس پہنچ گیا ہے۔ جمعرات کے روز اپنے گھر روانہ ہونے سے پہلے استنبول کے ہوائی اڈے پر 44 سالہ جیاسودا نے کہا کہ وہ اپنی رہائی پر بے انتہا خوش ہیں۔ انہوں نے اپنی قید کے بارے میں بھی بات کی۔ جاپان کی حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ قطر اور ترکی نے صحافی کی آزادی کے لیے مذاکرات کیے۔ ترجمان نے تردید کی کہ اس کے لیے کوئی تاوان ادا کیا گیا ہے۔ جاپان اور چین کے درمیان 40 سال پہلے طے پانے والے معاہدہ امن و دوستی کی سالگرہ منانے کے لیے جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے جمعرات کے روز بیجنگ پہنچے ہیں۔ 6 سال پہلے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد سے شنزو آبے کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ان کے 3 روزہ دورے میں اقتصادی معاملات بات چیت میں سر فہرست رہیں گے۔ اس کے علاوہ مشرقی بحیرہ چین اور شمالی کوریا سے متعلق سیکیورٹی کے معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق اور ان کے سابق وزیر خزانہ محمد ایروان عبداللہ پر 1 ارب سے زیادہ کے عوامی فنڈز میں خرد برد کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ دونوں افراد نے کوالالمپور کی عدالت میں اپنی بے گناہی کی اپیل کی۔ نجیب رزاق پر پہلے ہی 32 الزامات پر مقدمہ چل رہا ہے۔ منگل کے روز امریکہ کی 1.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی لاٹری ایک خوش نصیب نے جیت لی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ لاٹری کی مالیت 1.5 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہے۔ لاٹری جیتنے والے کا تعلق ریاست ساؤتھ کیرولائنا کے قصبے سمسن ویل سے ہے، جس نے وہاں کے ایک گروسری اسٹور سے لاٹری کا ٹکٹ خریدا تھا۔ سمسن ویل کی آبادی تقریباً 22,000 ہے اور یہ ریاست کے اہم شہر گرین ویل سے لگ بھگ 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قصبے کے لوگوں میں اس تاریخی جیت پر بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے، لیکن لاٹری جیتنے والے نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان نے اطلاعات کے مطابق افغان طالبان گروپ کے شریک بانی اور سینئر کمانڈر ملا عبدالغنی برادر کو رہا کر دیا ہے۔ تاہم پاکستانی حکام نے ان کی رہائی کی تاحال تصدیق نہیں کی ہے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ ملا برادر کی رہائی سے متعلق میڈیا رپورٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
افغان طالبان کے سینئر کمانڈر کو جو ملا برادر کے نام سے معروف ہیں، پاکستانی اور امریکی سیکیورٹی فورسز نے 2010 میں کراچی میں ان کی خفیہ پناہ گاہ سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اس وقت طالبان کے نائب امیر تھے۔ طالبان کے ایک ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملا برادر اب آزاد ہیں اور وہ اپنے خاندان کے پاس چلے گئے ہیں۔ تاہم انہوں نے نہ تو مزید تفصیل بیان کی اور نہ ہی یہ بتایا کہ انہیں کب رہا کیا گیا۔ دوسری طرف جمعرات کو نیوز بریفنگ کے دوران پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ملا برادر کی رہائی سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ میڈیا میں سامنے آنے والی خبروں پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان کی رہائی میں قطر میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر نے اہم کردار ادا کیا ہوگا۔ ملا برادر کی رہائی قطر کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے پاکستان کے دورے کے بعد ہوئی ہے۔ اس وفد کی قیادت قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی نے کی تھی۔ تاہم پاکستان نے قطری وفد کے دورے کے بعد سرکاری بیانات میں ملا برادر کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا خیال ہے کہ ان کی رہائی میں قطر میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طالبان رہنما ایک عرصے سے پاکستان سے ملا برادر کی رہائی کا مطالبہ کرتے آ رہے تھے۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان کی براہ راست بات چیت قطر میں دو بار ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ طالبان نے وہاں پر بھی یہ بات کی ہو، تو یہ اعتماد سازی کے لیے بھی ممکن ہے کہ عبد الغنی برادر کو رہا کیا گیا ہو۔ تو یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں صحیح مصدقہ معلومات نہیں ہے کہ ان کی رہائی کن شرائط پہ ہوئی ہے اور اس موقع پر کیوں ہوئی ہے۔
تاہم رحیم اللہ کا مزید کہنا ہے کہ ملا برادر کی رہائی افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں کا حصہ ہو سکتی ہے۔
اگر ان کی رہائی ہوتی ہے تو میرے خیال میں طالبان، ظاہر ہے، اس سے ان کو خوشی ہوگی، ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ طالبان کی اگر ایک بات کو مان لیا گیا ہے تو یہ توقع ہوگی کہ طالبان بھی کچھ باتیں مانیں گے۔
برادر کا تعلق جنوبی افغانستان سے ہے۔ ان پر فروری 2001 سے اقوام متحدہ کے تحت مالیاتی اور سفری پابندیاں عائد ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اوسط 1.72 روپے اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے سارہ حسن نے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے۔
اسلام آباد میں جمعرات کو کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر خزانہ اسد عمر نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایک سال میں توانائی کے شعبے کا خسارہ 550 ارب روپے کا ہے۔ انہوں نے کہا گوکہ اس خسارے کو حکومت برداشت کرتی ہے، لیکن اس سے مہنگائی بڑھتی ہے اور اس کا اثر بھی عوام پر ہی پڑتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 10-15% اضافے کی منظوری دی ہے، لیکن ماہانہ 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ 70% گھریلو صارفین کی بجلی کا ماہانہ بل 300 یونٹ سے کم ہے، جبکہ 300-700 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 10% اور اس سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے 15% اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے چھوٹے صنعتی صارفین کے لیے بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے بتایا کہ زرعی ٹیوب ویل کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت 10 روپے فی یونٹ سے کم کر کے 5.35 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ ہسپتالوں اور اسکولوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ نیپرا نے 3.82 روپے بجلی کی قیمت میں اضافے کی تجویز دی تھی، لیکن حکومت نے کم سے کم اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں مسائل کو حل کرنے کے لیے سخت فیصلے کیے گئے ہیں۔
450 ارب روپے کا خسارہ پاور کے سسٹم میں تو صرف ایک مثال ہے۔ ادھر سے نکلنا ہے، نکلنا کیسے؟ ہم نے اپنی صنعت کو، اپنی تجارت کو، اپنے کسان کو مضبوط کرنا ہے، اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے، اپنی ریمیٹنسز بڑھانی ہے، قرضوں پر دار و مدار نہیں کرنا، یہ ایک حصہ ہے۔ اور جتنے بھی آپ فیصلے آپ دیکھیں گے، گیس ہو، بجلی ہو، سپلیمنٹری بجٹ تھا، کے اندر آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ اور دوسرا، اس مشکل وقت میں جو کمزور ترین طبقے ہیں ان پہ یہ بوجھ نہیں پڑنے دینا۔
پاکستان میں توانائی کے شعبے میں بجلی کی چوری اور ترسیل کے پرانا اور بوسیدہ نظام کی وجہ سے اربوں روپے کا خسارہ ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بجلی کی چوری روکنے کے لیے پہلے مرحلے میں پنجاب میں مقامی انتظامیہ کے تعاون سے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور اس کے بعد دیگر صوبوں میں بھی ایسی ہی مہم چلائی جائے گی۔
اماؤنٹ کتنی ہوتی ہے اس چوری کی؟ اور یہ آپ کا کنڈا کلچر کی اور شارٹ بلنگ کی، یہ تقریباً 250 ارب سے لے کے 280 ارب روپیہ سالانہ ہماری قوم کا اس میں چلا جاتا ہے۔
حکومت کا کہنا ہے کہ ماضی میں بجلی کی پیداوار بڑھانے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، لیکن ترسیل کے نظام کو بہتر کرنے پر توجہ نہیں دی گئی۔ توانائی کے شعبے میں مختلف اصلاحات متعارف کروا کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ سارہ حسن، وائس آف امریکہ۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں حال ہی میں پیش آئی شہری ہلاکتوں کی فعال، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے اور ان کے لیے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ اس دوران شورش زدہ ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک نے کہا ہے کہ کشمیر کی مقامی سیاسی جماعتوں کو بھارت پاکستان امن بات چیت کے حوالے سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ ان دو ملکوں کے مابین معاملہ ہے۔ گورنر کے اس بیان پر بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں حال ہی میں پیش آئی شہری ہلاکتوں کی فعال، آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات کرے اور ان کے لیے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے یہ بیان بھارتی زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع کلگام کے لارو نامی گاؤں میں گزشتہ اتوار کو پیش آئے ایک ہولناک دھماکے میں 7 شہریوں کی ہلاکت کے پس منظر میں دیا ہے۔ یہ دھماکہ ایک نجی مکان کے ملبے میں موجود کسی بارودی شے کے پھٹنے سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس مکان میں محصور عسکریت پسندوں اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی جس میں 3 عسکریت پسند ہلاک اور 2 بھارتی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی کئی سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کے خلاف کیے گئے اس آپریشن کے دوران معیار ضابطہ کار کی پابندی نہیں کی گئی، جبکہ مقامی لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو دھوکہ دے کر اور جان بوجھ کر ہدف بنایا گیا۔ عہدیداروں نے ان الزامات کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کو یہ صلاح دی گئی تھی کہ وہ انکاؤنٹر کی جگہ پر فوری طور پر جانے سے اجتناب کریں، لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کیا اور جائے واردات سے سیکیورٹی فورسز کے چلے جانے کے ساتھ ہی وہاں جمع ہو گئے اور پھر دھماکے میں ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سربراہ آکار پٹیل نے کہا ہے کہ شہری آبادی کی حفاظت کو سب سے برتر اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ اس دوران ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک نے کہا ہے کہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنا تب تک ممکن نہیں جب تک نہ وہ پاکستان کو اسے الگ رکھنے پر آمادہ ہوں۔
میں ابھی جیسے عمر صاحب سے بھی ملا، محبوبہ جی سے ملا، تاریگامی سے ملا، سب سے ملتا ہوں۔ جہاں تک حریت کا تعلق ہے تو جب تک وہ پاکستان کو الگ نہیں رکھیں گے تب تک ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔
اس سے پہلے بدھ کو سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے گورنر نے کہا تھا کہ کشمیر کی مقامی سیاسی جماعتوں کو بھارت پاکستان امن بات چیت کے حوالے سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ ان دو ملکوں کے مابین معاملہ ہے۔ گورنر کے اس بیان پر بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی دہلی کشمیر پر مکالمے سے دور بھاگ کر ریاست کے نوجوانوں کو پشت بہ دیوار کر رہی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ امریکہ کے موجودہ اور سابق سرکاری اہلکاروں کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنانے کا اقدام قابل نفرت ہے اور اس کی امریکی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سابق صدر باراک اوباما، سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور متعدد معروف امریکی شخصیات کے علاوہ نیویارک میں سی این این کے ہیڈ کوارٹرز کو دھماکہ خیز مواد بھیجا گیا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائک او سلیون کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
سابق صدر اوباما کو واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک میں سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی رہائش گاہ پر بھیجے جانے والے دھماکہ خیز مواد کے حوالے سے تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وسکانسن میں انتخابی مہم کے دوران کہا کہ سیاسی تشدد دراصل جمہوریت پر ہونے والا حملہ ہے۔ انہوں نے کہا،
The media also has a responsibility to set a civil tone.
میڈیا پر بھی اس بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی نہ ختم ہونے والی دشمنی اور مسلسل منفی اور اکثر جعلی خبروں پر مشتمل رپورٹنگ بند کرے۔ نیو یارک میں موجود سی این این کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی اس کے میل روم میں مشکوک مواد کی موجودگی کی اطلاع کے بعد خالی کرا لیا گیا۔ سرکاری اہلکاروں نے اس اقدام کو دہشت گردی کا اقدام قرار دیا ہے۔ نیو یارک پولیس کمشنر جیمز اونیل کا کہنا تھا،
Responding officers identified a device that appeared to be a live explosive device.
اس واقعے کے حوالے سے پولیس اہلکاروں نے ایک ڈیوائس کی شناخت کی جو ایک دھماکہ خیز مواد معلوم ہوتا تھا. نیو یارک پولیس کے بموں کو ناکارہ بنانے والے اسکواڈ نے فوراً موقع پر پہنچ کر اس مواد کو ناکارہ بنایا اور اسے وہاں سے ہٹا دیا. اس کے علاوہ وہاں سے سفید پاؤڈر کا ایک لفافہ بھی پکڑا گیا. اس طرح کا ایک مشکوک پیکج ڈیموکریٹک پارٹی کی کانگریس وومن ڈیبی وارسمین شولز کے فلوریڈا دفتر میں بھی پایا گیا. اس کے علاوہ ڈیموکریٹک پارٹی کو خطیر چندہ دینے والے ارب پتی جارج سورس کے میل باکس میں بھی پیر کے روز ایک پائپ بم پایا گیا. تاہم ان میں سے کوئی بھی مواد دھماکے سے نہیں پھٹ پایا. نائب صدر پینس نے اس اقدام کو بزدلانہ حرکت قرار دیا ہے. فلوریڈا میں ہلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کی تاریخ میں ایک پریشان کن وقت ہے. انہوں نے کہا
And it's a time of deep divisions.
ہلری کلنٹن کہتی ہیں یہ گہری تقسیم کا وقت ہے اور ہمیں ہر وہ قدم اٹھانا ہوگا جس سے ہم اپنی قوم کو متحد کر سکیں. ناقدین صدر ٹرمپ پر مخالفانہ بیانات کو ہوا دینے کا الزام عائد کرتے ہیں. تاہم ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر اورن ہیچ اعتدال پسندی کا مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ دونوں جانب لوگوں کو اپنے موقف میں توازن پیدا کرنا ہوگا. واشنگٹن، نیو یارک، فلوریڈا اور لاس اینجلس میں تحقیقات کار اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جیسا کہ ابھی آپ رپورٹ بھی سن رہے تھے، امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک سابق رہنماؤں اور نامور امریکنوں کو بھیجے گئے بم کے بارود سے بھرے پیکجز پر نفیسہ حود بھائی نے دونوں پارٹیوں کے حامیوں کے رد عمل پر اپنی یہ رپورٹ تیار کی ہے. آئیے سنتے ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سابق اور موجودہ امریکی سرکاری افسران کو بم کے ذریعے نشانہ بنانا انتہائی قابل نفرت حرکت ہے. وہ امریکہ کی سابق سیکرٹری ہلری کلنٹن، سابق صدر باراک اوباما اور کئی نامور امریکنوں سمیت سی این این کو بھیجے گئے بم پیکجز پر تبصرہ کر رہے تھے. اس سلسلے میں ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں کہ آنے والے انتخابات نے لوگوں کے جذبات کو ابھارا ہے.
کچھ ایسا فرنج ایلیمنٹ ہے دائیں بازو کی سیاست، کچھ میرے خیال میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے دل میں جو ہے وہ بہت سخت جذبات ہیں، تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے.
لیکن ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کا میڈیا کو نشانہ بنانا مسئلے کو مزید ہوا دے گا.
جی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو میڈیا کو کریٹیسائز کرتے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے، اور وہ اس کی جو نتائج ہیں اس کو سمجھنے کی وہ کوشش نہیں کرتے. میڈیا عوام کی آواز ہے. میڈیا کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ طاقتور لوگ جو ہیں ان کو ذمہ دار رکھنا اور ان کو آنےسٹ رکھنا، اور ان کو جو ہے نچلے طبقے اور عوام کے سامنے جواب دہ رکھنے کی جو سب سے بڑی ذمہ داری میڈیا کی ہوتی ہے.
یہ تھے شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ڈاکٹر طاہر روہیل. دوسری طرف شکاگو میں ہی ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کا بم پیکجز کے بھیجے جانے سے کوئی تعلق نہیں.
اس سے پہلے بھی ایسی حرکتیں ہوئی ہیں، شاید آپ کو پتا، اوباما کے زمانے، بش کے زمانے میں بھی. یہ کوئی گروپ ہے جو کر رہا ہے، یہ صرف پولیٹیکل افیلیشن، پارٹی وارڈ، یہ کسی کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اس کی فل انویسٹیگیشن کریں گے اور کھوج لگائیں کہ یہ کس نے کیا ہے، کون سا گروپ یہ کر رہا ہے. لیکن یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ریپبلکن پارٹی کر رہی ہے، لیکن ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے. یہ کوئی گروپ ہے جو ہر چھ مہینے سال کے بعد ایسی حرکت کرتا ہے اور ان کا اپنا پرسنل ایجنڈا ہے.
صدر ٹرمپ کی طرف سے میڈیا پر لگائے جانے والے الزام پر طلعت رشید کہتے ہیں
دیکھیں نا، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہمیشہ شروع سے ہی میڈیا کے جو فیک نیوز وغیرہ اس کے بارے میں کہتے رہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ان کے لیے. تو آئی ڈونٹ تھنک اس سے کوئی افیکٹ پڑے گا. یہ پریزیڈنٹ کا، یو نو، اٹس اے وے آف کیا کہتے ہیں سینگ تھنگس کے یو نو اس کو سارے ٹارگیٹ کرتے ہیں, جو بھی وہ کہتا ہے اس کے الٹ باتیں کہتی ہیں کی جاتی ہیں اور اس کے صحیح جو ہے موقف اس کو پیش نہیں کیا جاتا.
یہ تھے شکاگو میں ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صحافی جمال خشوگی کے قتل کو انتہائی صفاق قرار دیا ہے. یہ خشوگی کی موت اور گمشودگی کے بعد سے ان کا پہلا بیان ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
سعودی عرب نے ریاض میں ہونے والی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی کانفرنس میں متحدہ موقف اپنایا ہے. تاہم بہت سے مغربی بینکوں, کمپنیوں اور میڈیا نے خشوگی کی موت کے باعث اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا. امریکی وزیر خزانہ سٹیون نوچن نے بھی اس کانفرنس میں شرکت سے گریز کیا, تاہم انہوں نے پیر کے روز سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. سعودی ولی عہد نے بدھ کے روز پہلی مرتبہ خشوگی کی ہلاکت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا,
فرسٹ آف آل دی کرائم واز ریئلی پینفل ٹو آل سعودیز اینڈ آئی بیلیو اٹ از پینفل ٹو ایوری ہیومن ان دی ورلڈ. اٹ از ا ہینس.
سب سے پہلے تو یہ ہونے والا حادثہ سعودی عرب کے تمام لوگوں کے لیے تکلیف دہ تھا, خاص طور پر اس لیے کہ میں بھی سعودی شہری ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ دنیا میں ہر کسی کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ تھا. یہ ایک صفاق اقدام تھا جس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. سعودی ولی عہد نے مزید کہا کہ اس واقعے کے حوالے سے سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات میں درار ڈالنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. انہوں نے کہا,
This wedge will not happen and we will prove to the world that the two governments are cooperating to
یہ خلیج پیدا نہیں ہوگی اور ہم دنیا کو یہ ثابت کر دیں گے کہ دونوں ممالک کی حکومتیں اس واقعے کے ذمہ دار افراد کو سزا دینے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گی اور آخر میں انصاف کا بول بالا ہوگا. امریکی انتظامیہ نے اس کیس میں ملوث سعودی ایجنٹس کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں, تاہم امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ کوئی بھی تجارتی معاہدہ منسوخ نہیں کیا ہے, جن میں ہتھیاروں کی فروخت کا معاہدہ بھی خاص طور پر شامل ہے. برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے پر سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت کا معاہدہ منسوخ نہ کرنے پر برطانوی پارلیمان میں بدھ کے روز شدید تنقید کی گئی. اسکاٹش نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے برطانوی پارلیمان کے رکن آئن بلیک فورڈ کا کہنا تھا, وزیر اعظم کو جرم کا اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے کہ وہ سعودی عرب کی ظالمانہ حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت منسوخ کر سکیں. سعودی عرب کو یمن میں اس کی کارروائیوں کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہے, جہاں وہ ایران نواز ہوتی باغیوں کے خلاف لڑائی میں حکومت کی مدد کر رہا ہے. اس جنگ اور تشدد سے یمن کے عام شہریوں پر شدید اثرات پڑے ہیں. تاہم بیلجیم میں فلیمش پیس انسٹیٹیوٹ میں ہتھیاروں کی فروخت کے ایک ماہر ڈائیڈیرک کوپس کہتے ہیں کہ خشوگی کی موت کے بعد ہی سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا ہے. ان کا کہنا ہے,
But it's hard to say if that will be some kind of a tipping point for some kind of a global initiative on prohibiting arms exports to Saudi Arabia.
لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ کسی طور سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی کے سلسلے میں کسی عالمی اقدام کی شروعات ثابت ہوگا, کیونکہ بہت سے ملک جیو پولیٹیکل اور اقتصادی وجوہات کی بنا پر سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے سے قاصر ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا استدلال ہے کہ سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت سے ہزاروں امریکیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور سعودی عرب ایران کے خلاف امریکہ کا ایک مضبوط اتحادی ہے. شبیر جلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جاپان کا ایک آزاد پیشہ صحافی شام میں 3 سال تک قید رہنے کے بعد جمعرات کے روز رہائی کے بعد اپنے گھر واپس پہنچ گیا. 44 سالہ یسودا نے اس موقع پر کہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوزخ تھی, نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی. میرا خیال تھا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے, یہاں تک کہ آج بھی. جاپان کی حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ قطر اور ترکی نے صحافی کی آزادی کے لیے مذاکرات کیے. ترجمان نے تردید کی کہ اس کے لیے کوئی تاوان ادا کیا گیا. شام میں القاعدہ سے منسلک جنگجوؤں پر شک ہے کہ انہوں نے یسودا کو سن 2015 میں اس وقت یرغمال بنا لیا جب وہ جنگ کی خبریں بھیجنے کے لیے وہاں پہنچے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں سر شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں ماہی گیر جو ملک کے اندر وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایما پر نئے ڈیمز کی تعمیر کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کراچی پہنچ گئے ہیں۔ محمد ثاقب نے ہمیں یہ رپورٹ کراچی سے بھیجی ہے۔
پاکستان کے سب سے بڑے دریا دریائے سندھ پر دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے خلاف ماہی گیروں کا عوامی پیدل مارچ 15 روز مسافت طے کرنے کے بعد کراچی پہنچ گیا۔ تقریباً 300 کلومیٹر پیدل مارچ کرنے کے بعد ماہی گیر ساحلی شہر کراچی پہنچے اور گورنر ہاؤس سندھ کے سامنے دھرنا دیا۔ دھرنے کے دوران دریائے سندھ پر نئے ڈیمز کی تعمیر کے خلاف مظاہرین نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ڈیم کے خلاف مارچ کے شرکا کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ پر دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے سندھ کے زیریں علاقوں میں پانی کی قلت میں مزید اضافہ ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے احتجاجی پیدل مارچ کے رہنما اور پاکستان فشر فوک فورم کے چیئرمین محمد علی شاہ کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ میں پانی کی کمی سے ڈیلٹا علاقے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ سمندر کئی لاکھ ایکڑ زمین نگل چکا ہے، نئے ڈیمز بنانے سے ان علاقوں میں پانی کی فراہمی کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اب دریائے سندھ پر کوئی نئے ڈیم نہ بنائے جائیں۔
سندھ میں جو پانی کا ذریعہ ہے وہ صرف ایک ہے، وہ ہے دریائے سندھ، کیونکہ سندھ کے اندر جو انڈر گراؤنڈ جو پانی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈس ریور ہے وہ آرٹری آف لینڈ ہے، تو جب آپ آرٹری کو اگر بند کر دیں گے، کاٹ دیں گے، تو وہ جو لینڈ ہے وہ بقا نہیں کر سکے گی، وہ سروائیو نہیں کر سکے گی۔
دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ملک کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈیم فنڈ قائم کیا گیا ہے، جس میں اب تک 6.92 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع ہو چکی ہے، جبکہ ڈیم کی تعمیر کے لیے کم و بیش 1550 ارب روپے درکار ہیں۔ پاکستان میں نئے ڈیمز کی تعمیر کا معاملہ اکثر تنازعات کا شکار رہا ہے۔ جہاں نئے ڈیمز کی حامیوں کی تعداد میں کمی نہیں، وہیں مخالفین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں جو ان کی تعمیر نہیں چاہتے۔ اسی مخالفت کی بنا پر کالاباغ ڈیم کی تعمیر کا عمل 40 سال گزرنے کے بعد بھی شروع نہ کیا جا سکا، جبکہ دیامیر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کی تعمیر شروع کرنے میں بھی فنڈز کی کمی کے ساتھ مخالفت کا بھی سامنا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پنجاب یونیورسٹی میں وقتاً فوقتاً طلبا کے درمیان لڑائی جھگڑے کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں، تاہم اب ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ یونیورسٹی میں اپنی اہلیہ کو لینے گئے نوجوان پر تشدد کا، جہاں دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر سیکیورٹی گارڈز نے معاملہ اٹھایا اور بات ہاتھ اپائی تک پہنچ گئی۔ وہاں موجود طلبہ کے مطابق بعد میں اسلامی جمعیت کے کارندوں نے معاملے کو بڑھا دیا۔ بغیر تصدیق مار پیٹ کرنے پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے وائس چانسلر سے رپورٹ طلب کر لی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔
پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کیا اب بھی انتظامیہ اور طلبہ تنظیم کا حصہ نہ بننے والے طالب علموں پر بھاری ہے؟ بیوی کے ساتھ بیٹھے نوجوان پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بہت سے صارفین ایک بار پھر طلبہ تنظیم کے خلاف یک زبان ہو گئے۔ یہ معاملہ ہے کیا اور فریقین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی میں گزشتہ روز ڈرامائی صورتحال تب پیدا ہوئی جب اویس رند نامی نوجوان اپنی اہلیہ کے ساتھ شعبہ تاریخ میں بیٹھا تھا۔ بغیر وردی میں اس سیکیورٹی گارڈ نے ان سے پوچھ گچھ شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے مار پیٹ شروع ہو گئی۔ مبینہ طور پر بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں نے بھی لڑکے کی پٹائی کی۔ پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ نے واقعے کا نوٹس لیا اور وائس چانسلر کے حکم پر رجسٹرار خالد خان نے 3 رکنی کمیٹی بنائی، جس کی رپورٹ آنے کے بعد شاہد وٹو اور عثمان نامی 2 طالب علموں اور سیکیورٹی گارڈ جاوید کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ہے۔
اسٹوڈنٹ جو بھی آئے ان کے خلاف ایک کاروائی عمل میں لے آئے، اور آج ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری ہو گئے ہیں اور گارڈ کو بھی شوکاز نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور اس کمیٹی کو یہ اختیار ہے کہ جو بھی ایکشن پروپوز کرے گی اس کے مطابق۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے متاثرہ نوجوان اویس رند نے کہا ہے کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کے اقدام سے مطمئن ہیں اور چاہتے ہیں کہ آئندہ کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم حافظ ادریس کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کی تنظیم کے کسی رکن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔
مارنے والوں میں کوئی فرد اسلامی جمعیت طلبہ کا جو ہے وہ نہیں ہے، اور البتہ جمعیت کے ذمہ دار نے وہاں سے اس فرد کو نکالا اور اس کو ان سے سائڈ پہ کیا, اس معاملے سے اس کو نکالا. یہ واقعہ ہے اور اس سے اسلامی جمعیت طلبہ کا اس میں مارنے میں کوئی رول نہیں ہے.
بظاہر کوئی بھی اس معاملے میں اسلامی جمعیت کے ملوث ہونے کا اعتراف نہیں کر رہا, لیکن جامعہ پنجاب کے بیشتر طالب علموں کا کہنا ہے کہ ایسا کام مذکورہ تنظیم کے علاوہ کون کرے گا. سوشل میڈیا صارفین بھی ایک خاص طلبہ تنظیم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور سرکاری درسگاہ پر دہائیوں سے ان کے قبضے کو موضوع بنایا جا رہا ہے. سمن خان, اردو وی او اے, لاہور.
کیرالا پولیس نے ایسے 1500 سے زائد افراد کو بدھ اور جمعرات کے روز گرفتار کیا ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے حکم پر تمام عمر کی خواتین کو سبری مالا مندر میں جانے سے روکا اور پرتشدد کاروائیاں کیں. ریاست کی اصل اپوزیشن جماعت بی جے پی نے اس اجتماعی گرفتاری کی مذمت کی ہے اور جمعے کے روز اس کے خلاف ریاست گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے. نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم اس رپورٹ میں.
ریاستی پولیس نے 1500 سے زائد گرفتاریوں کے علاوہ 210 افراد کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کیا ہے اور 2000 کے خلاف کیس رجسٹرڈ کیا ہے. یاد رہے کہ 10 سے 50 سال تک کی عمر کی خواتین پر سبری مالا مندر میں داخلے پر گزشتہ 800 برسوں سے پابندی عائد تھی. مندر کے منتظمین کا کہنا تھا کہ یہ عمر ماہواری کی ہوتی ہے اور ایسی خواتین کے مندر میں جانے سے لارڈ ایپا کی جو کہ مجرد تھے توہین ہوگی. سپریم کورٹ نے ایک عرضداشت پر سماعت کرتے ہوئے 17 اکتوبر کو ایک تاریخی فیصلہ سنایا اور اس پابندی کو ختم کرتے ہوئے مندر کے دروازے تمام عمر کی خواتین کے لیے کھول دیے, لیکن اس کی شدید مخالفت کی گئی. 6 دنوں تک مندر کی جانب جانے والے راستے پر پرتشدد کارروائیاں ہوتی رہیں. صدیوں پرانی اس روایت کی پاسداری کے نام پر مذکورہ عمر کی خواتین کو مندر میں داخلے سے روکا گیا اور جنہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی انہیں جبرن واپس کیا گیا. پرتشدد ہجوم نے متعدد خاتون صحافیوں کو بھی ہدف بنایا اور انہیں رپورٹنگ سے روکا. انہوں نے سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا. انہوں نے ایک خاتون کو اس وقت مندر میں جانے کی اجازت دی جب اس نے اپنا آدھار کارڈ دکھا کر یہ ثابت کیا کہ اس کی عمر 50 سال سے زائد ہے. خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم ایک سماجی کارکن شبنم ہاشمی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت افسوسناک امر ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ خواتین کو مساوی حقوق ملنے چاہیے.
دیکھیے, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور یہ ایسا پہلی بار نہیں ہے, ابھی سبری مالا پہ آیا ہے, اس سے پہلے درگاہ کے اوپر جو بمبئی کی ہے وہاں پہ بھی یہ آیا تھا. تو میرا ماننا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے اور اس کو جس طرح سے فلاؤٹ کیا جا رہا ہے یہ بہت صاف ہو جاتا ہے کہ ایسی فورسز ہمارے یہاں ہیں جنہوں نے یہ ڈیسائڈ کر لیا ہے کہ وہ رول آف لا کو مانیں گے ہی نہیں. جہاں جہاں پہ بھی سپریم کورٹ کا کچھ فیصلہ آتا ہے اس کو پلٹنے کی کوشش کی جاتی ہے.
پولیس نے مزید گرفتاریوں کا اندیا دیا ہے جبکہ ریاست کی اصل اپوزیشن جماعت بی جے پی نے ان گرفتاریوں کے خلاف جمعہ کے روز ریاست گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے. اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ایک بڑی احتجاجی ریلی نکال کر اس کی مخالفت کی تھی. بی جے پی کی جانب سے دیگر ریاستوں جیسے کہ کرناٹک, تمل ناڈو اور آندھرا پردیش میں بھی احتجاج کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ میں کئی ڈیموکریٹ رہنماؤں کو ڈاک کے ذریعے دھماکہ خیز مواد کی ترسیل کے واقعات کی تحقیقات جاری ہیں, جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سیاسی رہنماؤں اور سابق حکومتی اہلکاروں کو دھماکہ خیز مواد کی ترسیل دراصل امریکہ کی جمہوریت پر حملے کے مترادف ہے. صدر نے یہ بات بدھ کی شب ریاست وسکانسن میں ریپبلکن امیدواروں کے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہی. ان کا کہنا تھا,
اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں قائم انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بین
My highest duty, as you know, as president, is to keep America safe. That's what we talk about.
صدر کہہ رہے ہیں, میری سب سے بڑی ذمہ داری امریکہ کو محفوظ بنانا ہے اور یہی ہم کر رہے ہیں. مرکزی حکومت جارحانہ انداز میں تفتیش کر رہی ہے اور جلد ہی ہم اس حرکت کے ذمہ داران تک پہنچ کر انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب وفاقی حکومت کے تفتیشی ادارے سابق صدر باراک اوباما اور سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن سمیت کئی مرکزی ڈیموکریٹ رہنماؤں کو بذریعہ ڈاک بھیجے گئے بم سے اس شخص کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر کا کہنا تھا،
As part of a larger national effort to bridge our divides and bring people together, the media also has a responsibility.
صدر کہہ رہے ہیں، لوگوں کو متحد اور تقسیم کو ختم کرنے کے لیے جاری ایک بڑی کوشش میں میڈیا کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مہذب لب و لہجہ اختیار کرے اور نہ ختم ہونے والے جارحانہ انداز اور مسلسل منفی اور اکثر جعلی خبروں اور حملوں سے پرہیز کرے۔ یہ کرنا ہوگا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے انتباہ کیا ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلحے کے کنٹرول کے ایک اہم معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی کی اپنی سوچ پر عمل کیا تو اس سے اسلحے کی ایک نئی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔
ماسکو میں اطالوی وزیراعظم سے مذاکرات کے بعد مسٹر پوٹن نے کہا کہ روس امریکہ کی جانب سے یورپ میں درمیانے درجے کے میزائل نصب کرنے پر رد عمل ظاہر کرے گا۔ کیا ہم رد عمل ظاہر کرنے کے قابل ہوں گے؟ جی ہاں، ہم ایسا کریں گے اور ہم ایسا تیزی سے اور مؤثر طور پر کریں گے۔ ہمارے شراکت داروں کے لیے درمیانے فاصلے تک مار کرنے سے جوہری معاہدے، انٹرمیڈیٹ نیوکلیئر فورسز ٹریٹی سے الگ ہونے کا باضابطہ بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ الزامات کہ ہم مبینہ طور پر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن حسب معمول اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا رہا اور امریکہ پہلے ہی اس کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ یہ الفاظ تھے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے۔ بدھ کے روز نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹولٹن برگ نے روس پر اسلحے کے کنٹرول کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا جس سے ٹرمپ الگ ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے الفاظ، سب سے زیادہ معقول توجیہ یہ ہے کہ روس اب اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس لیے چیلنج اور مسئلہ روس کے رویے کا ہے جسے ہم کئی برسوں میں دیکھ چکے ہیں، اور یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ سلسلہ اب جاری نہیں رہ سکتا۔ ہم دو فریقوں کے درمیان کسی ایسے معاہدے کے ساتھ وابستہ نہیں رہ سکتے جس کا ان میں سے ایک فریق احترام کرے۔ سٹولٹن برگ نے یہ بھی کہا کہ انہیں یورپ میں جوہری اسلحے کا ذخیرہ کیے جانے کی توقع نہیں ہے۔ انٹرنیشنل نیوکلیئر فورس یا آئی این ایف معاہدہ، جس پر سوویت یونین کے سابق رہنما میخائل گورباچوف اور آنجہانی امریکی صدر رونلڈ ریگن نے دستخط کیے تھے، دونوں ملکوں کو 5,000 کلومیٹر تک زمین سے مار کرنے والے جوہری میزائل تیار کرنے، ان کا تجربہ کرنے اور ان کا ذخیرہ کرنے کی ممانعت کرتا ہے۔ ٹرمپ روس پر الزام عائد کر چکے ہیں کہ اس نے زمین سے مار کرنے والے وہ کروز میزائل نصب کر کے، جن سے نیٹو کو خطرہ لاحق ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ روس آئی این ایف معاہدے کی خلاف ورزی سے انکار کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اصل میں یورپ میں امریکی میزائل ڈیفینس سسٹم اور دوسرے اشتعال انگیز اقدامات ہیں جو معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار کے لیے اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس ملک میں مسلم اقلیت سے روا رکھی گئی صفاقی کی سزا نہ دی گئی تو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب دیگر ممالک میں بھی ہو سکتا ہے۔ تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں، اسفر امام کی زبانی۔
اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں خطاب سے قبل بدھ کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے میانمار میں یو این فیکٹ فائنڈنگ مشن کے چیئرمین مارکوزی دارسمین نے کہا کہ روہنگیا باشندوں کے حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ مارکوزی دارسمین کہتے ہیں،
ایون انٹل دس ویری مومنٹ دی ریمیننگ روہنگیا کمیونٹی کنٹینیوز ٹو سفر دی موسٹ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی روہنگیا کمیونٹی سخت ترین پابندیوں اور بدترین جبر کی اذیت جھیل رہی ہے، اور گزشتہ ایک برس میں اگست 2017 سے اب تک بنیادی سطح پر کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ یہ نسل کشی اس وقت بھی جاری ہے۔ مارکوزی دارسمین کا کہنا تھا کہ قومی اقتدار اعلیٰ انسانیت کے خلاف مجرمانہ اقدامات یا نسل کشی کا لائسنس نہیں دیتا۔ 7 لاکھ سے زائد روہنگیا پڑوسی ملک بنگلہ دیش فرار ہو چکے ہیں۔ میانمار میں ان کا بے حساب قتل عام اور عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، گاؤں کے گاؤں جلا کر خاک کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ نے اس صفاقی اور سنگدلی کو نسلی تعصب کی بنا پر لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرنے کی ایک مثال قرار دیا ہے۔ روہنگیا کے مسئلے پر 15 رکنی کونسل منقسم ہے، اور اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ کونسل اس صورتحال کو عالمی عدالت برائے جرائم میں بھیجے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے عسکریت پسند تنظیم داعش کے لیے رقوم جمع کرنے کے الزام میں گرفتار 3 افراد کو ناکافی شواہد پر رہا کر دیا ہے۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے عمر فاروق نے۔
اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں قائم انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم داعش سے تعلق کے الزام میں گرفتار 6 ارکان کو ناکافی ثبوت کی بنیاد پر رہا کر دیا، جن میں 3 کو پولیس نے رواں سال فروری میں داعش کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے الزام میں، جبکہ 3 ملزمان سے بارودی مواد برآمد ہوا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج طارق یوسف زئی نے کیس کی سماعت کی۔ کیس کے وکیل شبیر حسین گگیانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے کیس میں انتہائی خراب تفتیش کی، جس کے باعث ملزمان رہا ہوئے۔
ان کے ملزمان کے خلاف تو یہ الیگیشن تھی کہ یہ چندہ مانگ رہے تھے، لیکن پولیس نے کسی ایسے بندے کو پروڈیوس کرنا تو دور کی بات، کسی کا نام بھی نہیں مینشن کیا تھا کہ آیا اس نے ایکس وائی زیڈ اے بی سی سے چندہ لیا تھا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں واقعی اس نے کسی سے چندہ لیا، بتنا بھی آئے نہیں۔ انویسٹیگیشن ایجنسی نے نہ تو یہ ایویڈینس کلیکٹ کی تھی کہ اس مواد کو، اس پمپلیٹ وغیرہ کو پرنٹ کس نے کیا تھا، کہاں پرنٹ کیا تھا، کس نے پبلش کیا تھا، کہاں پبلش کیا تھا۔
دوسری جانب گزشتہ ہفتے بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے حکومت پاکستان کی جانب سے ملک میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ روکنے کے بارے میں اقدامات کو غیر تسلی بخش قرار دیا تھا۔ عمر فاروق، اردو ویو اے، پشاور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری ساتھی یاسمین جلیل کی ایک خصوصی رپورٹ۔
3 سے 5 سال میں جنگل لگانے کا جاپانی طریقہ میاواکی، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ میاواکی تیزی سے جنگلات لگانے کا وہ مصنوعی طریقہ ہے جسے جاپان کے ایک ماہر نباتات نے 60 سال کی ریسرچ کے بعد پیش کیا تھا اور جس نے دنیا بھر کے بہت سے مقامات پر اس قسم کے جنگلات لگانے کے کامیاب تجربات کیے۔ اس طریقے کا بنیادی خیال کیا ہے، اس بارے میں کراچی کے ماہر نباتات رفیع الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔
میاواکی ٹیکنیک ایسی ہے کہ اس میں ایسا نظام آرٹیفیشلی ڈیولپ کیا گیا ہے کہ کم مدت میں ایک خطہ جو ہے وہ جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ آٹو فیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ قدرتی طور پر اس میں کیڑے مکوڑے، اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ آ کر کے کیا کرتی ہیں کہ اس کو ان میں مددگار ہوتی ہیں، کوئی اس کے جڑ کو جو ہے وہ نمو دے رہی ہوتی ہے، کوئی اس کے پتے کو جو ہے وہ ہوا دے رہی ہوتی ہے، چیزیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے، پورا ایک دوسرے کے مددگار ہوتا ہے۔
میاواکی طریقے سے جنگلات اگانے کی کوشش میں مصروف ایک ادارے اربن فارسٹ کے فاؤنڈر اور بزنس مین شہزاد قریشی نے میاواکی طریقے کے بنیادی خیال کی وضاحت کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
ہم فالو کرتے ہیں میاواکی میتھڈ کو، جو کہ ایک جاپانیز سائنٹسٹ ہیں، ان کی زندگی بھر کی جو نچوڑ ہے، ان کی لرننگز ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر اکیرا میاواکی۔ اس کی میتھڈ کو میاواکی میتھڈ کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی علاقے کی، دنیا کے کسی بھی خطے کے مقامی درخت لے کے ان کو فارسٹ کی فارمیشن میں لگائیں اور نیچے جو اس کے زمین ہیں اس میں جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پوری کر دیں، جو اس میں کمی ہے، تو وہ جو درخت آپ لگاتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ رسپونڈ کرتے ہیں اور ایک جنگل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں 3 سال کے اندر۔ اس کے بعد اس کو پانی بھی نہیں دینا ہوتا، اس کے بعد اس کی کوئی کیئر مینٹیننس بھی نہیں کرنی ہوتی۔
شہزاد قریشی نے بتایا کہ انہوں نے کراچی میونسپل کارپوریشن کے ایک پارک کے ایک ٹکڑے پر میاواکی طریقے پر مصنوعی طریقے سے جنگل لگانے کا چھوٹی سطح پر ایک تجربہ کیا ہے۔
ہم نے یہ پارک اڈاپٹ کر لیا تھا کے ایم سی سے 5 سال کے لیے۔ یہ پارک 12,000 square foot پارک ہے، اس میں اب ہم 50,000 درخت لگانا چاہتے ہیں، جس میں سے ہم 4,500 درخت آلریڈی لگا چکے ہیں اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں اور بڑا خوبصورت رہا ماشاءاللہ وہ تجربہ۔ چھوٹے موٹے مسائل ہمارے پاس آتے رہے، ان کو ہم دور کرتے رہے، تو 2.5 سال میں درخت جو ہے ماشاءاللہ کئی درخت ہیں جو کہ 20-20 فٹ کے ہیں، اس کے اندر کچھ جو ہیں وہ 25 فٹ سے اوپر چلے گئے ہیں، باقی اس کے علاوہ وہ کافی ہرا بھرا، اس میں انار بھی ہیں، اس میں انجیر لگی ہوئی ہے، اس میں سرس لگا ہوا ہے، اس میں اور بے شمار، ہم نے تقریباً اس میں 27-28 نسلیں ہیں جو یہاں کے مقامی درختوں کی جو لگی ہوئی ہیں۔ اس میں سب چیزوں کا مکس ہوتا ہے، اس میں پھولدار بھی ہوتے ہیں، اس میں پھلدار بھی ہوتے ہیں، اس میں سایہ والے بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو ہمیں چھوٹے رہتے ہیں جن کو شرب لیئر کہتے ہیں، تو یہ ایک طریقے سے جنگل کی ایک دیوار بن کے چلی جاتی ہے۔
اور لاہور میں ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم کے CEO شہراز منو نے بھی اپنی ہاؤسنگ اسکیم میں میواکی طریقے سے ایک چھوٹا سا جنگل لگانے کا تجربہ کیا ہے. وائس آف امریکہ سے ایک گفتگو میں انہوں نے کہا,
ہم نے ایک اپنے ہاؤسنگ اسکیم کے 6 کنال کے پارک میں کچھ 5,500 درخت لگائے. اینڈ آپ امیجن کر لیں کہ 6 کنال ایک بہت بڑا ایریا نہیں ہے, لیکن اس کے اندر 5,500 درخت لگا کے اب ایک سال ہو گیا ہے اور الحمدللہ بالکل فینٹاسٹکلی گرو کر رہا ہے. اندر ہم نے اس کے واک ویز بنائے ہوئے ہیں جہاں لوگ واک کرتے ہیں امنگ دا ٹریز.
اور کراچی میں زیادہ سے زیادہ درخت اگانے کے لیے انفرادی کوششوں کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے آب و ہوا کے ایک ماہر ناصف پنور نے کہا,
کراچی میں جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اسی تیزی سے ہمارے سبزہ جو ہے ویجیٹیشن کم ہو رہی ہے, تو ایک جو نیچر کا ایک توازن ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. اس توازن کو ہمیں برقرار رکھنا پڑے گا اور وہ توازن اسی طرح قائم ہو سکے گا جب ہم درختوں کو زیادہ سے زیادہ اگائیں گے ویجیٹیشن کور. آپ دیکھیں گے اور اس میں نہ صرف ہمیں حکومت پہ لیکن انفرادی طور پہ عام شہریوں کو بھی آگے آنا پڑے گا.
میواکی طریقے سے درخت لگانے کے مزید فائدوں پر بات کرتے ہوئے شہزاد قریشی نے کہا,
اگر آپ کمپیریزن کریں تو 30 گنا زیادہ آکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے اس جگہ سے, اس ہی ٹکڑے سے اس میں 30 گنا زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ابزارب ہو جاتا ہے. اس ٹکڑے میں کمپیریٹیولی 30 گنا زیادہ صلاحیت ہوتی ہے ہوا میں جو ڈسٹ اور پارٹیکل اور سسپینڈیڈ پارٹیکلز جو اریٹیشن کاز کرتے ہیں جس کی وجہ سے الرجیز بڑھتی ہیں. سو یہ ایئر کی فلٹریشن کا کام کرتے ہیں بہت بڑا.
اربن فارسٹ کے فاؤنڈر شہزاد قریشی نے کہا کہ اب تک 3,000 سے زیادہ لوگ خود اس پارک میں آ کر پودے لگا چکے ہیں اور ان کا دعویٰ تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور تجربہ کامیاب رہا تو 5 سال میں یہاں ایک چھوٹا سا آٹومیٹک جنگل بن جائے گا جس سے پورے علاقے میں مجموعی درجہ حرارت کم ہوگا, ہوا صاف ہو جائے گی اور لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے گی, اور یہ ایک ایسی مثالی چیز بن جائے گی جسے لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آئیں گے. یہ تھی 3 سے 5 سال میں جنگل لگانے کے جاپانی طریقے میواکی کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. سائنسدان برسوں سے گرین لینڈ میں برف کی اس تہہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو 1.7 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور دنیا میں انٹارکٹیکا کے بعد برف کی دوسری بڑی تہہ ہے. سائنسدان یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گرین لینڈ میں یہ برف کتنی تیزی سے پگھل رہی ہے اور پانی کہاں جا رہا ہے. اس کے لیے سائنسدان سیل کا استعمال کر رہے ہیں. اس جانور کی کمر پر ایک انتہائی جدید آلہ لگا کر گرین لینڈ کی برف کے نیچے اسے غوطہ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے جو 500 میٹر نیچے تک جاتا ہے, اور اس کے ساتھ لگے آلات پانی کا درجہ حرارت اور اس کا کھاری پن ریکارڈ کرتے ہیں. پھر پانی سے باہر یہ اعداد و شمار ایک سیٹلائٹ کے ذریعے نیو یارک یونیورسٹی کی چھت کے اوپر ایک موسمی مرکز یا ویدر اسٹیشن کو بھیجے جاتے ہیں. نیو یارک یونیورسٹی کے ڈیوڈ اولنڈ کہتے ہیں,
The reason that people are so interested in the water temperature at depth near these glaciers is because the water is basically either cool at the freezing point.
ان گلیشیئرز کے قریب گہرائی میں پانی کا درجہ حرارت معلوم کرنے میں لوگوں کی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پانی یا تو اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نقطۂ انجماد تک پہنچتا ہے یا نقطۂ انجماد سے کئی درجے گرم ہوتا ہے. اگر پانی ٹھنڈا ہو تو برف اس کی سطح پر بڑھتی جائے گی, لیکن اگر کئی درجے گرم ہو تو وہ مسلسل پگھلتی جائے گی اور یوں سمندر کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو جائے گا. روت مورٹرم ہالینڈ کے موسمیات کے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں. وہ کہتی ہیں,
We have observations from satellites that show that the ice sheet in general is losing more ice every year than it is gaining. It is
not in satellites کے ذریعے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ عام طور پر برف کی تہہ میں اضافے سے زیادہ اس میں ہر سال کمی ہو رہی ہے. وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہو, بلکہ اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ بتدریج سکڑتی جا رہی ہے. اب اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ سیل پر لگے آلات کا کیا ہوگا, تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آلات گوند سے جڑے گئے ہیں اور 1 سال بعد یہ خود بخود الگ ہو جائیں گے اور جانور کو نقصان بھی نہیں ہوگا. سائنسدانوں کے مطابق 1840 سے اب تک گرین لینڈ میں برف کی تہہ میں 60% کمی ہوئی ہے, اور زیادہ تر کمی گزشتہ 10 برسوں میں ہوئی ہے, اور آئندہ 100 برس میں اس کا 10واں حصہ بھی مزید پگھل گیا تو بے شمار شہر اور دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سمندر کی سطح بلند ہونے کے باعث مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. چنانچہ سائنسدان چاہتے ہیں کہ ان اعداد و شمار کو اتنا عام کیا جائے کہ کہ انسان خود اپنی حفاظت کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں پر توجہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام میں آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں پولیو کے مرض کی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، پولیو ایک ایسا مرض ہے جو بچوں کو معذور کر دیتا ہے۔ اب دنیا بھر میں کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پولیو کے مرض کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہر جگہ سے اسے ختم کرنا ہوگا۔ صحت کے عہدیدار کہتے ہیں کہ یہی صورتحال دشوار ہے، کیونکہ اگر اپاہج کرنے والی اس بیماری کا وائرس کہیں بھی موجود ہو تو دنیا بھر میں کسی بھی جگہ پر اس کے پھیلنے کے امکان موجود رہتے ہیں۔ آئیے آج سیڈی وٹکوفسکی کی رپورٹ میں ان چیلنجز کا جائزہ لیتے ہیں جو اس بیماری کے خاتمے کی راہ میں درپیش ہیں۔ پولیو وائرس دنیا کے ایک بڑے حصے سے ختم ہو چکا ہے، لیکن بعض دشوار گزار مقامات پر ابھی بھی اس کے اثرات اور آثار باقی ہیں۔ افغانستان، پاکستان اور نائجیریا میں طبی ٹیمیں دور دراز اور حساس علاقوں میں موجود بچوں کو اس وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ بچوں کو معذور کرنے والی اس ممکنہ طور پر مہلک بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے طبی ٹیموں کو سرحدوں سے ماورا رہ کر تنازعات کا سامنا کرنے والے علاقوں کے باوجود اور نقل مکانی کرنے والے قبیلوں سب کے ساتھ ہی رابطہ کاری کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف دا ریڈ کراس اینڈ ریڈ کرسنٹ سوسائٹیز کے ڈاکٹر اینڈریو ایتسانو کا کہنا ہے،
پیپل کیپ موونگ ود دی کرنٹ ٹرینڈز آف موبائل پاپولیشنز ایز ا ریزلٹ آف آئیدر کنفلکٹس، اکنامک سچویشن، پولیٹیکل سچویشن۔
ڈاکٹر ایتسانو کہتے ہیں کہ لوگوں میں تنازعات، اقتصادی صورتحال اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر ترک وطن اور نقل مکانی کا رجحان موجود ہے۔ ممکن ہے نقل مکانی کرنے والوں میں یہ وائرس موجود ہو، لیکن اس کا پتہ چلانا اور خطرے سے دو چار بچوں کو ویکسینیشن مہیا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اگرچہ پولیو کے خاتمے کی کوششوں کا مرکز وہ آخری مقامات ہیں جہاں پولیو کا وائرس اب بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کا خاتمہ کرنے کے لیے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔
There's not enough coverage to sustain protection. That virus can mutate. It falls into the environment and it can mutate.
US Agency for International Development کی آئرین کوک کا کہنا ہے کہ اگر تحفظ کو برقرار رکھنے کی کافی کوشش نہ کی جائے تو پھر وائرس میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہ ماحول میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یوں وبا پھیلنے کا باعث بن سکتا ہے۔ وباؤں کو روکنا ممکن ہے اگر تمام تر آبادی کو ویکسینیشن فراہم کر دی جائے، تاکہ نشو و نما پانے والے وائرس کو باہر ماحول میں پھلنے پھیلنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ 2017 میں عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر میں پولیو وائرس کے محض 22 کیسز کا پتہ چلایا تھا، لیکن اس حد تک کم تعداد ایک اور مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم ضرورت سے زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔
People are getting tired, program has been going on. They thought it would have ended and we keep shifting the goalposts and all that.
International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies ke Dr. Andrew Ertsano ka kehna hai ke log thakavat mehsoos kar rahe hain. Program to jari hai. Wo samajhte bhi hain ke marz khatm ho gaya hoga, lekin hame apne samne maqasid ko qaim rakhna hai. بین الاقوامی حمایت اور فنڈز کی فراہمی کے بغیر ماہرین کہتے ہیں کہ پولیو پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا اگر اس کا خاتمہ ممکن نہ بھی ہوا۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ اس پر پوری توجہ مرتکز رکھی جائے۔
کمپلیسنسی از ناٹ جسٹ فار دی پروگرام الون، دی فاؤنڈرز آف دی پروگرام آر آلسو گیٹنگ ٹائرڈ، دی فنڈ از ڈرائنگ اپ، اینڈ اف دی فنڈ ڈرائز اپ اینڈ دی جاب از ناٹ ڈن، یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے میجر پرابلم۔
انٹرنیشنل فیڈریشن آف دی ریڈ کراس اینڈ ریڈ کرسنٹ سوسائٹیز کے ڈاکٹر اینڈریو ایتسانو کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اطمینان صرف اسی پروگرام کے حوالے سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے لیے فنڈز فراہم کرنے والے بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ فنڈز ختم ہو رہے ہیں اور یوں کام ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور ممکن ہے ایسے ہی مسائل کی وجہ سے وائرس دوبارہ پھوٹ پڑے۔ امید کی صورت یہ ہے کہ اگر جاری کوششیں تندہی سے کی جاتی ہیں تو پھر پولیو وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والا یہ متعدی مرض بالآخر تاریخ کے صفحات کا حصہ بن کر رہ جائے گا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چانگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے پروگرام سنتے رہیے گا. اب پروگرام ہوگا جہاں رنگ.